نے سال صاحب بچے سے اجازت لے آئے، ان کا پڑھانے کی اجازت ہے. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيصل أحمد ميا لبنا فاروق بنت محمد فاروق، یہ آپ کے نکاح میں دی جاتی ہیں بوکالت جناب نثار احمد صاحب، گواہان کی موجودگی میں بیعت مہر مہر فاطمی، یعنی 131 تولہ 4.5 ماشا چاندی یا اس کے مساوی قیمت جو یہاں لکھی ہے تقریباً 15,500. مہر کل کا کل معجل ہے، آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا، مائک پر کہیں میں نے قبول کیا. اس لیے برکت کی دعا کر لی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام، تبارك ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اے الہ العالمین، اس نکاح کو مبارک فرمائیے، دلہ دلہن میں مثال محبت پیدا فرمائیے، ایک دوسرے کا پوری طرح خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک دوسرے کا پوری طرح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، جنت کا نمونہ دنیا میں بنا دیجئے، قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، نظر بد سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے، مفسدوں کے فساد سے بچائیے، اور یا اللہ تمام ظاہری اور باطنی طور پر برکات سے مالا مال فرمائیے، نیک اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرمائیے، قدم قدم پر خوشحالی عطا فرمائیے، دین پر چلنا آسان فرمائیے، خلاف شرع امور سے اجتناب نصیب فرمائیے. دلہا دلہن کو ان کے تمام عزیز و اقارب کو اور ہم سب کو ہر طرح سے عافیت دارین عطا فرمائیے، اپنی رضا کامل عطا فرمائیے، اپنا قرب خاص عطا فرمائیے، قرب تام عطا فرمائیے، اے الہ العالمین اپنی مہربانی اور عنایتوں سے مالا مال فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین رحمتک یا ارحم الراحمین۔
بہت بہت مبارک ہو
تمام عزیز العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، یہ مضامین چل رہے ہیں گناہوں سے متعلق کے، بڑے بڑے گناہوں کا ذکر آپ سن رہے ہیں اور اس سے متعلق کچھ کچھ تفصیلات بھی سن رہے ہیں۔ شروع سے پہلے سن لیجئے اور پھر جہاں مضمون تفصیل سے بیان کرنا ہے وہاں کچھ آپ کو بیان کر دوں گا۔ آدھے کے قریب ہو چکا اور آدھے کے قریب باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، یعنی جو باتیں اور قدرتیں اللہ تعالیٰ میں ہیں وہ کسی مخلوق میں سمجھنا، ناحق کسی کو مار ڈالنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ماننا، مثلا نماز نہ پڑھنا، رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، قدرت ہوتے ہوئے حج ادا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، اس کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم کھانا یا کسی کو سجدہ کرنا یا کسی سے مرادیں مانگنا، یتیموں کا مال کھانا، زنا کرنا، لواطت کرنا، شراب پینا، سود لینا یا دینا، رشوت لینا، ماں باپ کو تکلیف دینا، کسی کی بہو بیٹی وغیرہ پر بد نظر رکھنا اور بدنیتی کرنا، لڑکیوں کو میراث کا حصہ نہ دینا، بیوی کا حق ادا نہ کرنا، بیوی کو اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرنا، ہمسائے کو تکلیف دینا، بیوہ عورت نکاح کر لے تو پہلے شوہر کے مال میں سے اس کو حصہ نہ دینا، تکبر اور عجب کرنا یعنی اپنے آپ کو اوروں سے بڑا اور اچھا سمجھنا، حسد کرنا یعنی کسی کو کھاتے پیتے دیکھ کر جلنا، غیبت کرنا، لعنت کرنا، کسی کو ذرا سے شبہ میں زنا کی تہمت لگانا، ظلم کرنا یعنی کسی کو ناحق ستانا، چغلی کھانا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، بلا سخت ضرورت کے وعدہ خلافی کرنا، عالموں سے مسئلے نہ سیکھنا اور جاہل بے علم لوگوں کے کہنے پر چلنا، علم دین حاصل نہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، قرآن مجید پڑھ کر بھلا دینا یا اس کے حکموں پر عمل نہ کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹی گواہی دینا، سچی گواہی کو چھپانا، بلا سخت ضرورت کے نماز یا روزے کا قضا کر دینا، چوری کرنا یا کروانا، لوٹ مار کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، چوری کرنا بھی اور چوری کروانا بھی۔ خود چوری نہیں کی لیکن دوسرے کو راستہ بتایا، طریقہ بتایا اور اس طرح سے اس نے گناہ میں اس کو رہبری کر کے گناہ کا مرتکب ہوا، تو چوری کرنے والا بھی اور چوری کرانے والا بھی دونوں بڑے بڑے مجرم ہیں اللہ کے نزدیک۔ اسی طرح لوٹ مار کرنا کہ مال غنیمت سمجھنا اور اس طرح سے دوسروں کے مال کو قبضہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ میں کافی واقعات آپ کو اس پر سنا چکا کہ ہم مسلمانوں کی حالت مجموعی طور پر بہت خراب ہے، اگرچہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور بتیرے وہ ہیں جو نماز روزہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا آزمائش کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کچا کون اور پکا کون، اچھا کون اور برا کون. کہیں بھی خدا نخواستہ لوٹ مار ہوتی ہے تو بتیرے وہ لوگ ہیں جو مال غنیمت سمجھ کر دوسروں کے مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے پرائے مال پر دیدے لال والا حساب ہوتا ہے، کہتے ہیں چلو جو ہاتھ آ گیا بہت اچھا ہو گیا. بہت ہی بری سوچ ہے، اور اس سے آدمی حقیقت ہے کہ اسلام سے بہت دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سامان ہوتا ہے. ذرا ذرا سی چیز پر آدمی کی آزمائش ہوتی ہے، اور بڑی بڑی چیزوں پر بھی آزمائش ہوتی ہے. گزشتہ مضامین میں عرض کر چکا ہوں، کسی سے کوئی چیز بھی لیں تو اس کی واپسی کی پوری کوشش کریں، اور وقت آنے سے پہلے ہی واپس دینے کی بھرپور کوشش کریں. اس طرح سے ہڑپ کرنے والوں کی کیا پوچھئے کہ کس قدر تعداد ہے، اور پرائے مال کو ہضم کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے ڈکار لے لیتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. تو یاد رکھیے کہ آج اگر وہ کھا جائیں گے تو کل کو ان کو دینا بھی بڑا مہنگا پڑے گا. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ پائی نہ ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر تفصیل بیان فرمائی کہ ایک شخص ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے بہت نمازیں پڑھی، روزے رکھے، خوب نیکیاں کی، اور ہر نیکی کے بہت انبار لگا لیے، ڈھیر کے ڈھیر اس نے جمع کر لیے نیکیوں کے، اور وہ ساتھ لے گیا آخرت میں. اور جب وہاں حشر میں حساب کتاب کا معاملہ آیا تو بہت سارے حقوق والے اللہ پاک کے پاس آئے کہ یا اللہ ہمارے حق دلوا دیں، اس کے پاس ہمارے حق ہیں. آپ نے فرمایا کہ کسی کو گالی دی تھی، کسی کو برا کہا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کو پیٹا تھا، کسی کا کھایا تھا. اس طرح کے مختلف عنوان کے حقوق والے جو ہیں وہ آ جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ آپ حق دلوا دیجئے، تو اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے کہ حق والوں کے حق دلواؤ ان سے. تو نمازیں جائیں گی، روزے جائیں گے، اور عبادات زکاتیں وغیرہ سب چلی جائیں گی، آخر میں پھر بھی حقدار باقی رہ جائیں گے. وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا. پھر اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے اوپر لا دو، اس میں اسے لپیٹو اور جہنم میں پھینکو. تو آپ نے فرمایا کہ یہ مفلس ہے، اتنی محنت کی اور دوسروں کو نیکیاں دے دی ساری. اس لیے یاد رکھیے کہ اپنی زندگی کو صاف ستھری گزاریں، اور گزشتہ زندگی میں اگر کوئی قصور وغیرہ خطائیں حق تلفیاں ہوئی ہوں تو اس کا اضافہ کریں. میں جمعے میں بھی عرض کر چکا ہوں اور مضمون آج کل یہی بیان کر رہا ہوں کئی جمعوں سے، کہ یہاں پر ادائیگی بہت آسان ہے، اور برزخ کے عالم میں اور آخرت کے عالم میں ادائیگی بہت مشکل، بہت مہنگی، اور بہت ہی زبردست طریقے سے، یوں کہہ لیجئے کہ بہت ہی پریشان کن ہے وہاں کی ادائیگی. اسی طرح سے ادائیگی کے سلسلے میں جو قانون بیان کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس میں اگر کسی کا دو آنے کی مقدار میں حق مارا ہو، حق لیا ہو، تو وہاں اسے اس کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. تو بڑی زبردست بری حالت ہوگی ان لوگوں کی جو یہاں دنیا میں خوب مال کھا کے گئے ہیں دوسروں کا، اور ہڑپ کر کے گئے ہیں دوسروں کا مال، تو ان کو وہاں بڑی زبردست مشکلات پیش آئیں گی، اور شامت آ جائے گی. اس لیے کہ پاس جواب کچھ نہ ہوگا، اور اتنے اعمال نہ ہوں گے، اتنی نیکیاں نہ ہوں گی، اتنی نمازیں نہ ہوں گی، کہاں سے وہ ادا کریں گے. جب ظاہر ادا نہیں کر سکیں گے تو سزا ملے گی. ہمیشہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی کسی کے مال پر اپنے دید لال مت کیجئے، اور اپنے ایمان کو ختم مت کیجئے. دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، نہ اچھوں کی کمی نہ بروں کی کمی، اس لیے ان لوگوں میں شامل ہونے کی پوری کوشش ہو ہماری آپ کی جو اچھے ہیں، ایماندار کہلاتے ہیں، مومن مسلمان کہلاتے ہیں، نیک صالح کہلاتے ہیں، ان کو اللہ پاک نے جو عزت بخشی ہے اس جماعت میں اور ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ایک طرح سے ابھی میں نے جمعے میں بھی کہا، ایک آدھ جمعے پہلے، آج بھی کہتا ہوں، اس سے پہلے شام کے درس میں بھی کہہ چکا، چوری کے سلسلے میں آپ حضرات کے بوجھ گزار بھی کر دوں. امید تو ہے کہ نہیں ہوں گے، ہوں گے بھی تو کوئی شاید کہ ایک آدھ ہوں. ویسے بڑے مجمع میں البتہ کافی ایسے لوگوں کی توقع ہوتی ہے، لیکن آپ حضرات میں امید ہے کہ نہیں ہوں گے کوئی، شاد و نادر ہی کوئی ہو، لیکن پھر بھی بات کان میں پڑ جائے تاکہ آئندہ کے لیے نصیحت رہے اور پلے سے بندی رہے. جو بغیر بلائے کے کہیں کھانے پینے چلے جایا کرتے ہیں، تقریبات میں گھس جایا کرتے ہیں اور مفت مال کھا کے خوش ہو کے نکل جایا کرتے ہیں کہ کیسے زبردست طریقے سے دھوکہ دیا، کھایا پیا، منہ پہ ہاتھ پھیرا اور چل دیے، تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا آدمی جو بن بلائے گیا ہے وہ داخل تو ہوتا ہے محفل میں چور بن کر، اور کھا ٹھوس کے جب واپس نکلتا ہے تو ڈاکو بن کے واپس نکلتا ہے. سمجھے آپ؟ اس لیے بڑی فکر رکھیے اور کبھی بھی ایسی غلطی مت کیجئے کہ بغیر بلائے جائیں. اور جہاں کہیں بلائے جاتے ہیں اور اس میں ایک آدھ آدمی زیادہ لے جانا ہو، تو پہلے سے پہلے صاحب معاملہ جو ہیں ان سے اجازت لے لیں کہ میں اپنے ساتھ ایک آدمی دو آدمی جو بھی ساتھ لے گئے ہوں کہ ساتھ لایا ہوں، ان کی بھی اجازت چاہیے، تو پھر بے فکری ہو جاتی ہے، ورنہ معاملہ بڑا نہ دکھ ہے. اور اس پر میں عرض کر چکا ہوں، پچھلے سے پچھلے جمعے کو میں نے بیان کیا، اور جمعہ پڑھ کر مجھ سے ایک نوجوان ہمارے نمازی ملے، انہوں نے تو میں نے عرض بھی کیا ہوگا کہ کہا کہ میں گزشتہ کل یعنی اس جمعرات کو جمعے سے پہلے بینک میں گئے تھے کاغذات کے سلسلے میں، تو وہاں دستخط وغیرہ کرنے تھے، قلم تھا نہیں، تو ایک قلم رکھا دیکھا کاؤنٹر پر، انہوں نے اٹھایا اور دستخط کیے، اور اس کے بعد ادھر ادھر دیکھا تو کوئی آدمی نظر نہ آیا، انہوں نے چپ چاپ قلم اپنے جیب میں رکھ لیا. جب مضمون سنا تو مجھ سے نماز کے بعد مل کر کہنے لگے کہ کل میں نے یہ حرکت کی اور آج آپ نے یہ حقیقت سنا دی، اب میں کل آئندہ جا کر واپس رکھ کے آ جاؤں گا. ایک بچہ ملا، وہ بھی ہمارا پکا نمازی ہے، بیٹھنے اٹھنے کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اور کرم فرماتے ہیں، اچھی باتیں کہلواتے ہیں اور اس طرح سے اچھی ہدایت عطا فرماتے ہیں، لوگوں کو راستہ مل جاتا ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو وہ بچہ ہے، کہنے لگے کہ ہم کہیں تقریب میں گئے ہوئے تھے حال میں، تو برابر کے حال میں بوتلیں پلائی جا رہی تھی، ہم دو تین بچے گھس گئے اس میں اور بوتلیں پی لی. اس کا بھی تعارف بتایا میں نے کہ بھئی ظاہر ہے اب تو یہ پتا نہیں کہ وہ تقریب کس کی تھی کس کی نہیں، لیکن آئندہ کے لیے خیال رکھنا، اور جو بوتلیں پی ہیں ان کی قیمت خیرات کرو، کسی مسلمان کو دے دو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے اور ان کی مغفرت فرما دیں اور ہماری بھی مغفرت فرما دیں، کل کو مواخذہ نہ فرمائیں. اور لوگوں کی بتا چکا ہوں میں کہ ابھی ایک ملک اسلامی عراق جو ہے وہ گیا، تو اس پر آپ حضرات نے اخباروں میں پڑھا ہوگا لوگوں نے کیسی لوٹ مار کی، لوٹنے والے بھی مسلمان اور لوٹنے والے بھی مسلمان، کتنی شرم کی بات ہے. آدمی ایسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، مارا ماری ہو رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، اس وقت بھی ان کو جن کی جانیں بچ گئی ہیں اس لوٹ مار کی لگی ہوئی تھی، اور کیا کیا لے کے جا رہے تھے، اور کتنے تھے جن کے لیے اخبار میں آیا کہ وہ لوٹ مار کر کے واپس لوٹے تو فوجیوں نے ان کو جان سے مار دیا. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال تنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، مسلمان بھی نہ رہے اور کافر بھی ہو گئے، اور اس طرح سے دنیا بھی نہ ملی اور یہاں سے رشتے دار بھی گئے، تو افسوس ہوتا ہے. اور حج کے میں کتنے واقعات اب کچھ کر چکا ہوں کہ حج میں جاتے ہیں حرمین شریفین کے اندر جیبیں کاٹتے ہیں، جوتے چراتے ہیں، کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، وہاں پر بھی جو حرکت کرنے والے ہیں جن کے دل کالے ہو چکے چوکتے نہیں ہیں. آج وہ چھپ جاتے ہیں انسانوں کی نظر سے، لیکن کل کو اللہ کی نظر سے بچ کے کہیں جا نہیں سکیں گے. ہمارے حضرت والا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، کتابوں میں نام وغیرہ کے ساتھ بھی مفصل ہے. فرماتے تھے ہندوستان میں جامع مسجد دہلی میں بہت بڑے آدمی کوئی انگریز وہ دیکھنے آئے، تو ایک جیب کترا تھا مسلمان، تو موقع لگا کے اس نے جیب کاٹ لی اور بٹوا چرا لیا، نکال لیا. اس میں کافی کاغذات تھے، رقم تھی، بہت بڑے آدمی تھے اپنے عہدے کے لحاظ سے. کاٹ لیا، گھر آ گیا. گھر آنے کے بعد رات کو نیند آنی مشکل ہو گئی، نیند اڑ گئی، بھوک اڑ گئی. کبھی کہیں بیٹھے اٹھے ہوں گے تو سن لیا ہوگا کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت آئے گی، سارے اگلے پچھلے جمع ہوں گے. اب اس کو جو پریشانی لاحق ہوئی وہ یہ کہ وہاں سارے کے سارے جمع ہوں گے، میں نے ایک عیسائی مذہب والے کا بٹوا نکالا ہے اور جیب کاٹی ہے، تو سارے مجمع میں سارے پیغمبر بھی ہوں گے، تو ہمارے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہوں گے، اور وہاں جب یہ اعلان ہوگا کہ اس شخص نے ان کی جیب کاٹی، تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کا انہوں نے بٹوا کاٹا اور جیب کاٹی، اور اس طرح سے آپ کو کس قدر تکلیف ہوگی. یہ سوچ سوچ کر ان کی نیند اڑ گئی، بھوک بھی اڑ گئی، پریشان سب. اب ان سے رابطہ بھی کوئی آسان نہ تھا، دائرے پیروں میں رہنے والے، تو بہرحال بہت زیادہ پریشان رہا، اور اللہ میاں سے گڑ گڑا کے نماز پڑھ پڑھ کے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ اس کے تدارک کی کوئی صورت پیدا فرما دے. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اپنی میم کے ساتھ بھی دورہ کرنے آئیں گے، جامع مسجد دکھانے کے لیے لائیں گے. تو بڑے خوش ہوئے اور دل میں سوچتے رہے، منصوبہ بندی کرتے رہے، حتیٰ کہ بالآخر یہ طے کیا کہ جو کچھ بھی ہو مجھے پکڑوائیں، پکڑیں، سزا دیں، دلائیں، جو بھی کچھ کریں میں ان کے سامنے پیش ہو جاؤں گا. یہاں کی رسوائی پھر بھی عارضی ہے، وہاں کی رسوائی دائمی ہے، لہذا اس کا یہاں ازالہ جب تک نہیں ہوگا تو میرا جینا بیکار ہے. اور نیند بھوک سب اڑ گئی. بہرحال جب وہ موقع آیا تو ہمت کر کے، کوشش کر کے وہ ان سے ملے، اور مل کر وہ بٹوا پیش کیا، اور بٹوا پیش کر کے پورا مضمون بیان کیا، تو ترجمان نے ان کو ساری بات سمجھائی اور بتایا کہ یہ آپ کا بٹوا اس سے پہلے جب آپ آئے تھے تو انہوں نے کاٹ لیا تھا، بہت شرمندہ ہیں اور معافی بھی چاہتے ہیں اور یہ آپ کو لوٹاتے ہیں. انہوں نے کھول کر دیکھا اور دیکھ کر اس میں جو ضروری کاغذ وغیرہ تھے وہ تو نکال لیے، اور باقی وہ بٹوا اس پر کہنے لگے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہ مین تم بہت اچھا آدمی ہے. اور اس کے بعد وہ بٹوا کہنے لگے کہ اب ہماری طرف سے یہ تمہارے لیے ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم اس بات کا استحضار کر لیں کہ کل کو کس قدر مجمع ہوگا اولین اور آخرین کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے جمع ہوں گے، اور یہاں اگر استحضار کر لے تو وہ پھر نوبت نہیں آئے گی کہ آدمی برائی کرے یا حق مارے کسی کا یا گناہ کرے. یہاں بھی آدمی برائی سے اور گناہ سے بچنے کے لیے چھپتا ہے کہ کسی بھی جاننے والے کو یا گھر والے کو جس سے بھی اس کو قدر حیا بھی ہے
اس سے وہ چھپتا ہے اور چھپاتا ہے، اس کو بتاتا نہیں ہے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ، جو میرے خسر صاحب کے بھی استاد تھے، دہلی میں پڑھا میرے خسر صاحب نے ان سے، پھر یہاں پاکستان بننے کے بعد جب یہاں آ گئے تو میں ان کا شاگرد ہوا، اور پھر میرے بیٹے بھی شاگرد ہوئے، اور بہت زبردست بزرگ ہستی تھے. بہت اللہ پاک نے ان کو مراتب عالی عطا فرمائے، اور ساری زندگی انہوں نے قرآن پاک اور احادیث پڑھانے میں گزاری، اور آخر بھی ان کا اتنا زبردست اچھا ہوا خاتمہ بالخیر، ایسا زبردست کہ بہت ہی کھلم کھلا. آخر عمر میں بیمار رہا کرتے تھے، تو طالب علم گود میں اٹھا کر آپ کو لایا کرتے تھے، جب کبھی بھی طبیعت قدرے ٹھیک ہوتی تھی تو لا کے بٹھا دیتے تھے مسند پر، اور درس دیتے تھے اور آپ چلے جاتے تھے، گود میں اٹھا کے پھر واپس پہنچا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتے ہیں کہ اپنے نیک بندوں کو اللہ پاک اس طرح سے صحیح راستے پر رکھتے ہیں، کام لیتے ہیں. جب آخر وقت تھا تو طالب علم گئے معلوم کرنے کے، حضرت آج پڑھائیں گے کر لیں گے کہ لے چلو. تو وہ مولانا کو پھر گود میں اٹھا کر لے آئے، اور سال ختم ہونے والا تھا کہ مولانا کا اس دن جو درس تھا وہ تھا ان الابرار لفی نعیم کے اوپر. چنانچہ اس آیت مبارکہ کا درس دیا، اور اس سے فوراً متصلی وان الفجار لفی جحیم، اللہ کے نیک بندے تو جنت میں ہوں گے نعمتوں میں، اور فجار جو ہیں نافرمان وہ جہنم میں ہوں گے. انہوں نے آخر درس دیا ان الابرار لفی نعیم کا، اور وہ درس دے کر چلے گئے. گھر گئے تو طبیعت کافی زیادہ ناساز ہوئی، صاحبزادی سے فرمایا کہ طبیعت کچھ گھبرا رہی ہے، تھوڑا سا دودھ گرم کر کے لے آؤ. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں فرماتے ہیں اور کرم ہوتا ہے. تو اس طرح سے حضرت مولانا اسی اثنا میں، بیٹی تو دودھ لینے گئی، واپس جب آئیں تو دیکھا کہ مولانا دنیا سے سدھار چکے ہیں. اس قدر تقوی اور پرہیزگاری، وہ بھی ایسی بہت سی چیزیں سمجھایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے. تو بہرحال ہمیں آپ کو آخرت کی فکر اور دھن میں رہنا چاہیے. رات کو 12 بجے کے بعد سے ہمارے استاد جن کا ذکر کر رہا ہوں، ان کو کسی وقت ایک کمرہ دیا ہوا تھا مدرسے میں، تو روتے تھے، نماز پڑھتے رہتے تھے، اور صبح تک گگی کی آواز آتی تھی اور ہچکیوں کی آواز آتی تھی. اور اللہ تعالیٰ ہی کرم کرتے ہیں کہ اس طرح سے نیک لوگوں سے نیکی کرا کے، حقوق کی ادائیگی کرا کے، اور پھر یاد فرماتے ہیں، اور یہ برکت ہوتی ہے زبردست اللہ تعالیٰ کے کرم کی اور عنایتوں کی. اور جہاں سوچ خراب ہو جائے تو کام خراب ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ہمیں آپ کو اپنی زندگی میں خرابیوں کا ازالہ کر لینا چاہیے. آگے فرماتے ہیں کم تولنا کم ناپنا، یہ بھی بہت خطرناک بیماریاں ہیں. پہلی امتوں میں ایک امت کو اسی وجہ سے اللہ پاک نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، کہ وہ کم ناپ تول والی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے بتیرا سمجھایا کہ ناپ تول میں پورا تولنا پورا ناپنا، لیکن وہ نہ مانے، اور ان کو اللہ پاک نے عذاب میں پکڑ لیا. ہم میں بھی جو کم تولتے ہیں کم ناپتے ہیں، یہ ایک بیماری ہوتی ہے، وہ بڑے خسارے میں رہتے ہیں. جس کسی کو بھی ایسا سلسلہ اللہ پاک نے عطا کیا تجارت وغیرہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حکم نہ تولے حکم نہ ناپے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے دن ورجا تولو اور جھکتا ہوا تولو. اسی طرح ناپ میں تھوڑا سا زیادہ تول ناپ دیں کم نہ کریں. اور مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ وہ حضرات کافی زیادہ تول کر دیتے ہیں. اسی طرح ناپ میں بھی کپڑا وغیرہ تولتے ہیں ناپتے ہیں تو ڈھیلا ڈھیلا ناپتے ہیں. اور بعد میں بعض جگہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پیس بھی دے دیتے ہیں کہ کپڑے باندھ کے اس میں لے جاؤ کوئی بات نہیں. ہم میں بھی جس کسی کا یہ کام ہے ناپنے کا تولنے کا تو یاد رکھے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرے, بہت ہی خطرناک اور خسارے کی بات ہے. جوا کھیلنا یہ بھی قدیم زمانے سے سلسلے چلے آ رہے ہیں, اس سے آدمی برباد ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ سب جو ہیں شیطانی کام ہیں اور اللہ تعالیٰ سے حضرت رحمان سے دور کرنے والے ہیں. جوا کھیلنے والے اس میں اس آس امید پر کہ اب جیت جائیں گے تو وارے کے نیارے ہو جائیں گے اتنے زیادہ پیچھے چلے جاتے ہیں اور نیچے چلے جاتے ہیں کہ بعض وقت اپنی آل اولاد کو بھی بیچ دیتے ہیں. یہ سٹے کا سلسلہ ہے, اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ سٹے کے چکر میں کہ اب کے نمبر آ جائے گا تو اب کے بارے کے نعرے ہو جائیں گے, لیکن ہوتے ہوتے اس طرح سے کنگلے ہو جاتے ہیں کہ روٹی کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں, کبھی بھی اس کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے. چھوٹے پیمانے پر بھی اس سے بچنا چاہیے اور بڑے پیمانے پر بھی. پہلے چھوٹے پیمانے پر چسکا پڑتا ہے, اس کے بعد پھر بڑے پیمانے پر عادی ہو جاتا ہے. بچوں کو بھی خاص طور سے روکا کریں کہ بچے بھی بچپن میں کھیلتے ہیں اور اس طرح سے مڈم اور چھاپ کرتے ہیں, پیسے کو اس طرح اچھالتے ہیں اور دیکھتے ہیں شرط لگاتے ہیں. شروع شروع میں تھوڑے تھوڑے پیسوں کی شرط لگتی ہے, بعد میں پھر چسکا بڑھ جاتا ہے تو پھر زیادہ اور اس کے بعد اس سے آگے اور زیادہ. تو اس لیے بچپن میں بھی بچوں کو روکنے کی بہت سخت ضرورت ہے تاکہ یہ خرابی کا چسکا پیدا نہ ہو. آگے فرماتے ہیں جادو کرنا یا کرانا. سفلی جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور سفلی گر بنتے ہی جب ہیں جبکہ وہ کفر کرتے ہیں. جب تک کہ وہ کفر نہ کرے گا تو وہ سفلی گر نہ بنے گا, اور جتنا زیادہ کفر کرے گا اتنے زیادہ اس کا کفر جو ہے وہ جادو زوردار ہوگا. اس لیے جادو کرنا بھی اور کرانا بھی دونوں کی ممانعت ہے, آدمی کافر ہو جاتا ہے. اور آج کے دور میں پہلے بھی کمی نہ تھی اور آج کے دور میں بھی کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو حسد کی وجہ سے جلتے ہیں مرتے ہیں کھپتے ہیں اور دوسرے کا کوئی نقصان نہیں کر پاتے تو وہ جادو کرا دیتے ہیں اور جادو کرا کے وہ اپنی حسرت پوری کر لیتے ہیں لیکن ان کو ملتا کچھ نہیں ہے. جس کسی کو جس کسی سے بھی حسد ہو جائے, بڑے بڑے بزرگان دین پر بھی بتیرے لوگوں نے جادو کرائے ہیں اور ان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح سے دین کا کام رک جائے, لیکن اللہ پاک مہربانی کرتے ہیں جب تک زندگی ہوتی ہے تو کام لیتے رہتے ہیں. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اثر بہت زبردست ہو جاتا ہے اور پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اور جادو یہ بہت پھیلا ہوا فن ہے, بہت وسیع ترین ہے اور اس کی بے حساب قسمیں ہیں اور اس کے اثرات بہت خطرناک درجے کے تیز اور رود اثر ہیں. جس طرح سے تیر جو ہے وہ نشانے پر لگتا ہے, گولی نشانے پر لگتی ہے, اسی طرح سے سپلی گھر کا عمل بھی جو ہے وہ نشانے پر لگتا ہے. اس لیے جادو کرنا کرانا یہ دونوں بڑی خطرناک باتیں ہیں اور آدمی غیر مسلم ہی ہوتے ہیں جو کرتے ہیں یا کراتے ہیں, اور اگر جو سیکھتے ہیں تو ان کو بھی کفر اختیار کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد ان کا جادو چلتا ہے اور جادو پیدا ہوتا ہے اور اثر پیدا ہوتا ہے. آپ کو سبق آموزی کے لیے ایک بات سناتا ہوں, ویسے یاد رکھیے کہ کبھی بھی کسی بھی جادوگر کے پاس نہ جائیں. عورتیں خاص طور سے سن لیں کہ عورتیں بہت زیادہ چپکے چپکے ماری ماری پھرتی ہیں, ایک دوسرے کو بتاتی ہیں وہ فلانا عامل بڑا اچھا ہے, وہ بڑے اچھے تعبیر دے دیتا ہے, بڑا اچھا عمل کر دیتا ہے, یہ کر دیتا ہے, وہ کر دیتا ہے. تو اس طرح سے خفیہ خفیہ جو ہیں عورتیں بہت جایا کرتی ہیں. یاد رکھیے کہ ان چکروں سے بچیں ورنہ ایمان بھی جاتا رہتا ہے. ایک واقعہ تو وہاں فیڈرل کیپٹل ایریا میں ہمارے رہتے رہتے سننے میں آیا کہ ایک عورت تھی جس کے بچے نہیں ہوتے تھے, تو وہ کسی سبلیگر سے ملی اور اس نے اس کا علاج کرایا. تو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے علاج کرتے ہوئے کہ سامنے جو دوسرا مکان تھا پلیٹوں میں, تو ان کے آنا جانا بہت تھا. اس عورت کے منہ سے وہاں اس دوسرے مکان کے گھر والوں کے سامنے, لڑکی کے سامنے منہ سے نکل گیا کہ میں یہ عمل آج کل کر رہی ہوں. میں نے غالباً پہلے بھی آپ حضرات کو سنایا ہے. تو وہ عمل یہ کرتی تھی اولاد کے سلسلے میں کہ قرآن پاک کو اس جادوگر نے بتایا تھا کہ بیت الخلاء میں رکھنا اور اس کے اوپر کھڑی ہو کر یہ عمل کرنا, اور وہ کر رہی تھی چند دن سے کہ اس دن جو منہ سے نکلا تو وہ آگے والے جو تھے مسلمان تھے, اس لڑکی نے جو سنا تو اس نے وہیں مارا اس کو. والدہ نے بھی کہا کہ امی امی دیکھو اس کافرہ کو, کمبخت کو, یہ کیا کرتی ہے, اور اس کی دنائی کی محلے کو جوڑ لیا. شام کو میاں آیا, اس نے کہا کہ جلدی یہاں سے چلو, یہاں تو شامت آ گئی, میرے منہ سے بات نکلی اور بہت بدنامی ہو گئی, بہت پٹائی ہو گئی. وہ سامان امان باندھ کے وہاں سے پھر بھاگے. تو آپ اندازہ کیجئے کیسا برا حال ہے. اور سفلی گھر یہ کم سے کم بہانے کی ایک تلی ضرور کھاتا ہے. جتنا وہ گند کھائے گا اتنا اس کا جادو جو ہے وہ اثر دکھائے گا اور زور دکھائے گا. پیشاب بھی پیتا ہے, مادہ بھی کھاتا ہے, اور پہانے کا کم از کم جو ہے وہ اس میں سیخ کہہ لیجیے یا تلی, اس میں یوں لگا کے جتنا بھی لگ جائے تلی میں اور سیخ میں وہ کھاتا ہے. اور جو سبق آموز واقعہ سنانے کا ارادہ ہے وہ یہ, ایک بہت پرانا واقعہ ہے. بچوں کے ماموں کے ایک دوست تھے دکانداری کے سلسلے میں, تو ان کے محلے میں ایک شخص بیمار تھا. وہ شخص نیو کراچی میں رہتا تھا اور وہ بچوں کے ماموں کے دوست بھی وہیں ان کے قریب رہتے تھے. تو اس طرح سے آپس میں ذکر آیا کہ بھی فلاں آدمی اس کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے دوست ہیں وہاں مارکیٹ میں, ان کے بہنوئی ہیں, میں ان سے بات کرتا ہوں. تو وہ مجھے وہاں لوا لے گئے. ہم گئے تو ہم سے پہلے ایک اور عامل پنجاب سے بلائے گئے تھے, وہ آئے بیٹھے تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے. ہم گئے جا کے ہم نے دیکھ لیا اور ہم ایک طرف بیٹھے رہے کہ اب یہ کیا کچھ کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. بڑے بڑے تعبیر چھپے ہوئے دیے انہوں نے کہا ادھر لگاؤ, ادھر لگاؤ, چھت پر لگاؤ, یہاں لگاؤ, وہ لگاؤ, وغیرہ وغیرہ. ان کی ایک بوڑھی والدہ تھی, بیوی تھی, چھوٹے چھوٹے تین چار غالباً بچے تھے. وہ عمر کے لحاظ سے 30 اور 35 کے درمیان میں لگتے تھے, ویسے بس 30 کے لگ بھگ ہی ہوں گے. بڑے خوبصورت پتلے پتلے بہت ہی خوبصورت ناک نقشے کے تھے. تو ہم بیٹھے رہے ایک طرف, عامل صاحب نے دیکھا دیکھا, اور اس کے بعد وہ ہم سے کہنے لگے گھر والے ان کی والدہ وغیرہ کے آپ بھی دیکھیے. عامل کو انہوں نے دوسرے کمرے میں پہنچا دیا اور کہا کہ آپ تو تھکے ہوئے آئے ہیں, آپ آرام کیجیے, اور دروازہ ان کا بند کر دیا. پھر مجھ سے کہا, میں نے کہا آپ نے عامل اتنی دور سے بلایا, انہوں نے دیکھ لیا ہے, بس ٹھیک ہے آپ علاج کریں. نہیں نہیں, ان کی باتوں پر ہمارا دل کچھ مطمئن نہیں ہوا. میں نے کہا ہم عامل وامل تو نہیں ہیں, سیدھی سی بات ہے, آج بھی کہتا ہوں کہ عامل نہیں ہوں. اور یقین نہیں آتا سامنے والوں کو, وہ کہتے نہیں جی آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں. یقین دلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, عملیات نہیں سیکھے. میرے پیر و مرشد عارف بلّہ حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے منع کیا تھا. البتہ چھوٹے موٹے تعویذ دینے کی اجازت بھی دی تھی اور آپ نے خود تعویذات بھی دیے تھے. تو بہرحال اس طرح سے قصہ مختصر یہ کہ میں نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے, ہم تو جانتے ہیں سیدھی سی بات, کہ پہلے یہ مسلمان ہوں, کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہوں, پھر ہم اللہ کا نام کلام دے دیں گے, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان کو میں نے کہا کہ آپ کی جو حالت مجھے نظر آ رہی ہے تو لگتا یہ ہے اصل بنیاد کیا تھی ان کی بیماری کی. ان کا ایک استاد تھا بنگالی, وہ جادو سارا سکھایا اس کو, اور جادو سکھانے کے بعد اس نے دیکھا استاد اکیلی جان ہے, آگے پیچھے کوئی نہیں, تو اپنے گھر ہی میں رکھ لیا اور دونوں کام کرنے لگے. استاد نے جادو بہت سکھائے اور اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہوئی کہ استاد کا دھندا چلتا تھا, چلتا نہیں تھا, شاگرد کا بہت چلتا تھا. تو استاد کو پیسے کم ملتے تھے, شاگرد کو بہت ملتے تھے, ایک ہی جگہ دونوں بیٹھتے تھے, تو استاد کو حسد ہو گیا شاگرد سے. استاد پھر استاد تھا, تو اس نے اس کا پتلا بنا کر اور کتے کی طرح بٹھا کر اس کو باندھ کر اور قبر میں ڈال دیا. تو وہ اتنا بیٹھا رہتا تھا, بس ایسے بیٹھا رہتا تھا, لیٹ نہیں سکتا تھا, پیر پھیلا نہیں سکتا تھا, بس اتنا پیر اس کے جڑے ہوئے تھے اور یوں بیٹھا رہتا تھا. بنیان پہن رکھا تھا اس نے اس وقت جب ہم گئے, اور ایک تہبند باندھ رکھا تھا. تو میں نے جب یہ کہا تو والدہ نے بہت ہی زبردست برہمی کا اظہار کیا بیٹے کے متعلق کہ ہم نے اس کمبخت کو بہت منع کیا تھا کہ تو یہ کام مت سیکھ. تو میں نے ان سے کہا کہ میرا گمان ہے, میں عامل نہیں ہوں, کہ شاید کہ جب تمہارا استاد اور شاگرد کا یہ جھگڑا ہوا تو اس نے تمہارا پتلا جو ہے وہ بنا کر اتنا باندھ کر قبر میں پھینک دیا ہوگا. کہنے لگے یہ بالکل پکی بات ہے. میں نے اپنے علم کے ذریعے معلوم تو کر لیا لیکن میں کھل نہیں پا رہا ہوں. اگر آپ مجھے ایک دفعہ کھول دیں تو میں استاد کو مزہ چکھا دوں گا. میں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن بہرحال سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھو, مسلمان ہو جاؤ تو پھر کہلوا دینا, تو ہم تعویذ بھیج دیں گے. اس پر جو اصل بات ساری اس کی لب لباب ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے, جو عبرت کی بات ہے, باتیں کر رہا ہے مجھ سے پوری طرح, کہنے لگا کہ میں کلمہ پڑھ نہیں سکتا ہوں. جو عبرت کی بات ہے وہ یہ ہے, میں نے کفر ایسا کیا ہے, اتنا کیا ہے کہ میں اب کلمہ پڑھ نہیں سکتا ہوں. ماں بھی اس کی بہت برہم ہوئی اس پر, کم بخت یہ تو نے کفر کر کر کے اپنی کیا حالت کی, اور بچے چھوٹے چھوٹے ان کو کون دیکھے گا, اور بیوی بھی رونے لگی بیچاری. اور ہم کہہ کر چلے تو انہوں نے پانی گرم ہونا رکھا, اور پانی جب کچھ ہو گیا گنگنا نانے کے قابل, تو اسی اثنا میں بعد میں پھر مجھے پتا چلا کہ جب اس کا بنیان اتارنے کے لیے اوپر کو کھینچا تو بنیان کے ساتھ ساتھ روح بھی باہر نکل گئے, اور وہ کفر کی حالت میں مر گیا. اس لیے یاد رکھیے کہ کفار کے پاس مت جائیے, نہ سفلی کرائیے, نہ سفلی کیجیے, نہ سیکھیے, نہ سکھائیے. بہت زیادہ ابتلا ہے, لوگ بہت زیادہ کراتے ہیں. بڑے بڑے بہت سے بزرگوں کے اوپر ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ بزرگ بیچارے دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور ایسے ایسے خطرناک عمل ہیں کہ اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. بعض وقت اس ذیل میں تھوڑا سا عرض کروں کہ آپ حضرات کے جب بھی علم میں آ جائے, گھر میں کوئی کلیجی پھینک دے, انڈا پھینک دے, ماش کی دال ڈال دے, تیل ڈال دے, سری کے کچھ حصے ڈال دے, گوٹیاں ڈال دے, تو آپ ان کو بڑی احتیاط سے شاپنگ بیگ پہن کر ہاتھ میں اور اٹھائیں, اور وہ جگہ دھوئیں, اور وہ چیزیں جو ہیں بہت دور کہیں ڈلوا دیں. یہ سفلی کے عمل ہوتے ہیں جو موکلوں کے ذریعے سے ڈلوا دیے جاتے ہیں, اور لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں, اور حقیقت ہے کہ اس کی وجہ سے مشکلات بہت ہو جاتی ہیں. سفلی گھروں کا تو عمل ایسا زبردست کہ وہ تیر بہادب ہوتا ہے, ایسا خطرناک. اور روحانی عاملوں کا حساب کتاب ایسا ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں, ہم بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی کلام اللہ پڑھو, یہ کرو, لیکن بہرحال ایسے عامل نظر نہیں آتے کہ جو اس طرح سے آنن فانن کاٹ کرتے اس سے لکھی کہ اس کا سارا اثر ختم ہو جائے, ایسے نظر نہیں آتے. لمبے لمبے علاج ہوتے ہیں, کام بن جاتا ہے بن جاتا ہے, نہیں بنتا نہیں بنتا. ایک صاحب تھے, صبح صبح ٹھیلا لے کر جا رہے تھے, مزدوری کے لیے جایا کرتے تھے, ایک چوک پر انڈا پڑا تھا تو سپلی کے سلسلے میں لیمو انڈا اور بعض چیزیں بہت زیادہ کارگر ہوتی ہیں، سوئیاں وغیرہ میں لگا کر پڑھ کر اور ڈالا کرتے ہیں، قبر میں لگا دیتے ہیں، مرد اس میں چوراہوں پر پھینک دیتے ہیں، اور مردے کے ساتھ بھی، ابھی آپ حضرات نے پچھلے دنوں سنا، میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ مردے کے منہ میں تعویز رکھوائے تھے سفلی کرنے عورت سے، تو بہرحال اس طرح سے اس کے بہت برے اثرات ہو جاتے ہیں اور آدمی سخت پریشان ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، کرنے والے پیسے لیتے ہیں اور کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی کے پاس ادھر والی پارٹی بھی گئی، مثلا بہو گئی، اس نے کہا میرے ساتھ بہت ستاتی ہے، اس کے خلاف کر لیا، اس نے پیسے لے لیے، اس کے خلاف کر کے دے دیا، ساس گئی تو اس نے کہا بہو بہت ستاتی ہے، اس نے اس کے خلاف بھی کر دیا، پیسے لے لیے، اس طرح سے وہ اپنے تو کہتے ہیں ہمارا کیا کام ہے، ہمارا تو دکان چلانا ہے، ہماری بلا سے یہ مرے یا وہ مرے۔ اور ایک سبق آموز واقعہ اور بھی یاد آیا، ایک آدمی اپنے بھائی کے لیے کوئی معاملات تھے لین دین کے اور اس کے پراپرٹی کے، تو اس نے اپنے بھائی کے لیے سفلی کے کوئی سامان لیے اور گھر میں کہہ کے گیا تھا کہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ فلاں جگہ اس کام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ جب وہاں سے وہ تعویذ وغیرہ وہ چیزیں وغیرہ لے کے لوٹا ہے تو روڈ پار کر رہا تھا، اس کو اللہ میں نے ایسا اندھا کر دیا کہ روڈ پر نظر نہیں آیا اور ایک گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا۔ گھر میں اطلاع پہنچی، میت آئی، تو اس کی بیوی کے منہ سے نکل گیا کہ بھائی کی خاطر گیا تھا اور خود مر گیا۔ پرانی بہت مشہور وہ ہے، مشہور مثل کہ من حفر لاخیہ فقد وقع فیہ، جس نے اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودا، گڑا کھودا، وہ اس میں خود گرا۔ تو یہ بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے، آدمی بعض وقت کسی کے لیے سپلی کراتا ہے، اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے، خود گرفتار ہے، مصیبت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے ہمیشہ دور رہیے، اللہ پاک ہمیں آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ باقی ویسے میں کلام اللہ بتایا کرتا ہوں کہ کہیں بھی ایسا شبہ ہو تو دیکھنا بھی